جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. گزشتہ ہفتے کی نشست میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ قرآن مجید کی جب یہ آیت نازل ہوئی انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم بے شک تم اور اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو فسب جہنم جہنم کا ایندھن ہوں گے. جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں کو پوجتے ہیں وہ پوجنے والے بھی اور جن کی پوجا کی جا رہی ہے وہ بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے, جہنم کا ایندھن بنائے جائیں گے, جہنم میں جلیں گے. تو اس وقت مکہ مکرمہ کے مشرکین نے یہ کہا کہ نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرستش کرتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے علاوہ معبود ہیں. اس کا مطلب یہ نکلا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرنے والے نصارہ بھی جہنم میں جائیں گے اور خود عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا. یہ انہوں نے ایک شوشہ چھوڑا, لوگوں کے ذہنوں میں ایک غلط فہمی پیدا کرنے کے لیے. حالانکہ وہ خوب جانتے تھے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ و منوالہ کے علاوہ وہ معبود جو بے جان ہیں, پتھر ہیں, درخت ہیں, ستارے ہیں, یا وہ معبود جو جاندار ہیں مگر وہ خود لوگوں کو اپنی عبادت کی دعوت دیتے ہیں, جیسے فرعون ہے, نمرود ہے, شیطان ہے, ان سب کو جہنم میں ڈالا جائے گا. جہاں تک عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق ہے یا اسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام کا تعلق ہے یا اسی طرح فرشتوں کا تعلق ہے جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں, پوجا کرتے ہیں, تو ان حضرات نے کبھی بھی لوگوں کو اپنی عبادت کی دعوت نہیں دی. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ میری عبادت کرو, عزیر علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میری عبادت کرو, فرشتوں نے یہ نہیں کہا کہ میری عبادت کرو. تو قرآن مجید کی جس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالی کے علاوہ جن معبودوں کی پوجا کی جاتی ہے وہ معبود بھی اور پوجا کرنے والے لوگ بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے, اس سے مراد وہ بت ہے جو بے جان ہے, وہ معبود ہے جو بے جان ہے, یا وہ جو جاندار ہے مگر لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف بلاتے ہیں, دعوت دیتے ہیں کہ ہماری عبادت کرو. اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق ان دونوں کیٹیگریز میں سے کسی کیٹیگری کے ساتھ نہیں ہے, لہذا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس آیت کے مصداق ہے ہی نہیں. تو اللہ جل جلالہ وعام نوالہ نے ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومک منہ یصدون سے ان اعتراض کرنے والوں کے اعتراض کو رد فرمایا, اس شبہ کو پیدا کرنے والوں کے شبہ کو رد فرمایا. اور اسی طرح دوسری آیت وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَى أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ. اب یہاں سے آگے وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ سے اللہ جل جلالہ وعام منوالہ کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسروں کو اپنی عبادت کی طرف تو نہیں بلایا, یہ کام تو کیا ہی نہیں انہوں نے, بلکہ انہوں نے تو دنیا میں آ کر لوگوں کو یہ سمجھایا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو, اللہ ہی کی عبادت کرو. تو ایسا شخص جہنم میں کیسے جا سکتا ہے؟ ولما جاء عیسیٰ بالبینات, اور جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کھلے معجزات لے کر دنیا میں تشریف لائے, کھلی نشانیاں لے کر دنیا میں تشریف لائے, اس سے مراد وہ معجزات بھی ہو سکتے ہیں جو اللہ جل جلالہ وعام نوالہ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائے تھے, اور اس سے مراد وہ آیات بھی ہو سکتی ہے جو انجیل کی شکل میں اللہ جل جلالہ وعام نوالہ نے آپ پر نازل فرمائی تھی. تو جب موسیٰ علیہ جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کھلے دلائل, کھلی نشانیاں اور کھلے معجزات لے کر دنیا میں تشریف لائے, قال تجئتکم بالحکمتی, تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو کہا کہ میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں. یہ حکمت میرے بھائیوں بہت بڑی چیز ہے, اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرما دے. حکمت کا ترجمہ انگلش میں وزڈم سے کیا جاتا ہے, لیکن حکمت ان عربی الفاظ میں سے ہے جس کا ترجمہ کسی بھی زبان میں ادا نہیں کیا جا سکتا. جیسے برکت کو بلیسنگز کہتے ہیں اور عافیت کو سیفٹی کہتے ہیں اور خیر کو گڈنس کہتے ہیں, اسی طرح حکمت کو وزڈم کہتے ہیں, لیکن یہ الفاظ وزڈم, گڈنس, بلیسنگ, یہ ان الفاظ کے معانی کو ادا کرنے کی قدرت نہیں رکھتے. یہ الفاظ ایسے ہیں عربی زبان کے کہ کسی بھی زبان میں آپ ان کو ادا نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا, جس شخص کو حکمت دی جاتی ہے, اللہ تعالیٰ حکمت جسے عطا فرماتے ہیں, تو آپ یہ سمجھ لیجیے کہ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا, اسے بہت زیادہ خیر مل گئی. اُدْعُوا إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ, اپنے پروردگار کے رستے کی طرف آپ حکمت کے ساتھ بلائیے. تو ہم اس کا معنی یہ سمجھتے ہیں کہ ذرا سوچ سمجھ کر ڈپلومیسی کے ساتھ, یہ معنی نہیں ہے حکمت کا. جس شخص کو حکمت عطا ہو جاتی ہے اس کو قرآن یہ کہتا ہے کہ وَمَنْ يُوتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. یہ حکمت کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ حکمت ہر ایک کو نہیں ملتی, یوتی الحکمت مَنْ یَشَاء, اللہ حکمت کی دولت اسی کو دیتا ہے جسے چاہتا ہے. حکمت کا تعلق ہوشیاری سے نہیں ہے کہ جو ہوشیار ہے تو وہ حکیم بھی ہے. اس کا تعلق ذہانت سے, اس کا تعلق کلیورنس, اس کا تعلق انٹیلیجنس سے نہیں ہے. حکمت یہ خاص دولت ہے جو اللہ کی طرف سے ملتی ہے. اور حکمت کا معنی یہ ہے کہ جس شخص کو حکمت مل جاتی ہے اسے نمبر ایک دین کی پہچان نصیب ہو جاتی ہے. دین کی پہچان, حق کی پہچان. اور دین کی پہچان اور حق کی پہچان کے ساتھ اس کو دین کی پوری پوری سمجھ نصیب ہو جاتی ہے. پوری سمجھ, پورا وہ جو جگسو پزل ہے وہ فٹ ہو جاتا ہے. اسے پورے دین میں نماز کی کیا حیثیت ہے اور کس جگہ پر نماز آتی ہے وہ روزے کے ساتھ فٹ ہوتا ہوا نظر آ جاتا ہے. اب ہم لوگوں کے پاس حکمت نہیں ہے, ہمیں دین کی معرفت نہیں ہے, ہمیں دین کی صحیح سمجھ نہیں ہے, تو ہمیں زکات اور روزے کے درمیان کوئی جوڑ نظر نہیں آتا. ہم تو نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے, یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ توفیق تو ہے. ہم روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اللہ نے حکم فرمایا ہے. دین کی معرفت اور دین کی سمجھ, دین کو پہچان لینا اور پہچاننے کے بعد سمجھ لینا, یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. ایک تو ہے کہ کسی کو پہچاننا کہ یہ فنا چیز ہے, اور پہچاننے کے بعد اس کی پرسنالٹی کو سمجھ لینا. تو ایک تو ہے دین کو پہچان لینا کہ دین کے بنیادی ارکان پانچ ہے, دن میں پانچ وقت کی نمازیں ہیں, ہر نماز میں اتنی رکعتیں ہیں, ہر رکعت میں فنا فنا چیز پڑھنا ہے, فنا فنا پوسچر ہے, پورے سال میں ایک مہینے کے روزے ہیں, وہ مہینے رمضان مبارک. یہ تو ہے پہچان. اور پہچان سے میرے بھائی ایک آگے کی چیز ہے, وہ ہے سمجھ. پورا اس کو سمجھ لینا, پورا ڈائجسٹ ہو جائے, ڈائجسٹ ہو جائے پورا, اور اتنا زبردست پکچر اس کے سامنے دین کا آ جائے کہ کس وقت کس مرحلے پہ میرا کنڈکٹ اور بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے وہ اس کو ایگزیکٹلی معلوم ہوتا ہے. یہ ہے حکمت. اور ظاہر ہے کہ جب حکمت کی تعریف یہ کی گئی کہ دین کی پہچان حاصل ہو جائے, دین کی سمجھ حاصل ہو جائے, اور دین کی سمجھ کے بعد اس پر عمل کرنے والا بن جائے, تو سمجھو کہ ابھی حکیم ہو گیا. اور جب یہ حکیم ہو جائے گا تو پھر کسی کو دین کی طرف حکمت کے ساتھ بلا سکے گا. خود جب حکیم نہیں ہے تو دوسروں کو حکمت کے ساتھ دین کی طرف کیسے بلا سکے گا؟ حکمت کے ساتھ تو اس وقت بلا سکے گا جب خود کے پاس حکمت ہو. تو حکمت کے لیے دین کی معرفت ضروری, دین کو پہچاننا, اور دین کو پہچاننے کے لیے ظاہر ہے کہ علم ضروری. علم نہیں ہوگا تو دین کو کیسے پہچانے گا؟ اور دین کو پہچاننے کے بعد دین کو سمجھنا, دین کی ایک ایک چیز کو سمجھ لینا. یہ غیر مسلموں کو جو بہت سارے اعتراضات ہوتے ہیں دین کے معاملے میں, وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے دین کے احکام کو پہچانا کہ اسلام میں پانچ وقت کی نمازیں فرض ہے, رمضان کے روزے فرض ہیں, زکات فرض ہے, اور عورت کے یہ حقوق ہیں, مردوں کے یہ حقوق ہیں, لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آتا. یہ اللہ کی طرف سے نصیب ہوتی ہے دولت. اور بہت سے اعتراضات جو غیر مسلموں کی طرف سے اسلام پر کیے جاتے ہیں, تو ایسے آپ کو بے شمار مسلمان ملیں گے جو ان اعتراض کے ساتھ موافق ہوتے ہیں. یعنی خود کو مسلمان کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ہم بھی اسلام کے اس حکم کو نہیں مانتے, اور پھر چونکہ اسلام کے حکم کا انکار کرنے سے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. کوئی یہ تو کہہ نہیں سکتا کہ قرآن کے اس حکم کو ہم نہیں مانتے, کوئی یہ تو کہہ نہیں سکتا کہ حدیث کو ہم نہیں مانتے, تو آخر میں ان کو وہ حکم قبول بھی نہیں کرنا ہے اور مسلمان بھی رہنا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ تو مولوی کہتے ہیں. اس لیے کہ مولوی کے انکار سے تو کوئی کافر نہیں ہوگا. ان کو پتا ہے کہ یہ قرآن میں لکھا ہے, اور قرآن میں ہونے کے باوجود بھی ان کے چونکہ ذہن اس کو قبول نہیں کر سکتے, تو یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ قرآن کی اس آیت کو ہم مانتے نہیں، اس لیے کہ اگر یہ بات کہنے جاویں تو مسلمانوں کے حلقے سے ان کو خارج کر دیا جائے گا. اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا قرآن اور حدیث میں نہیں، یہ تو مولویوں کا انٹرپریٹیشن ہے، یہ اسلام نہیں ہے. دس از دا انٹرپریٹیشن آف دی علماء آف دا انڈین سب کانٹیننٹ. اس طرح کر کے وہ نکل جاتے ہیں. اور ایسے بھی بہت سے اب اسلام کا نام لینے والے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں کچھ ریفارم کی ضرورت ہے. 1400 سال پہلے جو قرآن مجید اترا تھا وہ ہمارے اس زمانے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. تو میرے بھائیو، دین کی پہچان اور پھر اس کی صحیح سمجھ، یہ بہت ضروری ہے. دین کی پہچان اور صحیح سمجھ. اور صحیح سمجھ کا مطلب یہ ہے کہ پورے دین میں آدمی پہچان لیتا ہے، اور پہچاننے کے بعد اس کو جب سمجھ حاصل ہو جاتی ہے، حکمت حاصل ہو جاتی ہے، تو ہر مرحلے پر مجھے کیا کرنا ہے، کس طرح کنڈکٹ کرنا ہے، بیہیو کرنا ہے، اس میں وہ غلطی نہیں کرے گا. بیوی کچھ تقاضا کر رہی ہے، ماں کچھ تقاضا کر رہی ہے، وہ غلطی نہیں کر سکے گا. اس لیے کہ اس کے پاس دین کی پہچان بھی ہے اور دین کی سمجھ بھی ہے. دونوں کے درمیان کیسے بیلنس کرنا ہے اسے پتا ہے. ان لنفس کا علی کا حق کر، تیرے جسم کے بھی کچھ حقوق ہیں تیرے نفس کے. تو وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ نفس جو اندر ہماری چیز ہے اس کی ہر جگہ پر مخالفت نہیں کی جائے گی. اس لیے کہ حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ نفس کے بھی کچھ حقوق ہیں. جو خشک صوفی ہوگا اور ایسے ہی دین میں داخل ہو جائے گا اور جذباتی کیفیات کے ساتھ داخل ہوگا، وہ یہ سمجھے گا کہ ہر جگہ پر نفس کی مخالفت کرنی ہے. نہیں، ان لنفس کا علی کا حق کن. حدیث کہتی ہے کہ تیرے نفس کے بھی کوئی حقوق ہیں، اس لیے حلال حد میں رہتے ہوئے اسے کھلاؤ پلاؤ، اسے سونے بھی دو، یہ سارے اس کے حقوق ہیں. تو عرض کرنے کا منشا میرے بھائی جو یہ ہے کہ حکیم کس کو کہتے ہیں؟ حکمت والا. حکمت والا اس کو کہتے ہیں جس کو دین کی معرفت ہو، دین کی پہچان اور دین کی سمجھ. دین کی معرفت، دین کی سمجھ، اور اس کے بعد آگے اس پر عمل بھی کر رہا ہو. اور ہم حکمت کو اپنی زندگی میں لانا چاہتے ہیں تو ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پڑے گا جن کو دین کی پہچان ہو، دین کی سمجھ ہو، اور دین پر عمل کرنے والے ہو. ظاہر ہے کہ ایک شخص قانون کو پہچان رہا ہو، قانون تو قانون کو ایک شخص پہچاننے والا ایسا ہے کہ نیا نیا لوئر بنا ہے، نیا نیا سولیسیٹر بنا ہوا ہے، تو آپ اس کو کوئی قانون جا کر کے پوچھتے ہیں تو وہ ادھر ادھر دیکھ دیکھ کر کے قانون بتا دیتا ہے. اور ایک 50 سال سے بیرسٹر پریکٹس کر رہا ہے، 50 سال سے اس کو سارے قوانین محفوظ ہو گئے ہیں، وہ سارے لوپ ہولز کو جانتا ہے، وہ یہ قانون کس قانون کے ساتھ فٹ ہوتا ہے، کن حالات میں یہ قانون بدل جاتا ہے، اس کے سامنے پورا پکچر ہے. تو دونوں میں سے کیس کو لڑنے میں وہ دوسرا زیادہ مفید ہوگا پہلے کے بنسبت. ایک تو ہے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کو جاننا، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. اور دوسرا ہے کہ پورے دین کو جاننا، پورے دین کو جاننا. حضرت حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فقیہ کس کو کہتے ہیں؟ فقیہ دین کی سمجھ جس کو حاصل ہو جائے، اس کو البصیر بامر دینہ، جس کو اپنے دین کے تمام معاملات کی پوری بصیرت حاصل ہو جائے، پوری انسائٹ اسے، وہ غلطی نہیں کر سکتا، وہ اوپر اوپر سے چیزوں کو نہیں دیکھتا، اسے گہرائی معلوم ہوتی ہے کہ اس وقت میرے اللہ کا کیا تقاضا ہے. وہ اپنے جذبات سے مغلوب ہو کر، سینٹیمنٹس ایموشنز سے مغلوب ہو کر کام نہیں کرتا. اس وقت میرے بھائیوں پوری دنیا کے جو سیاسی حالات ہیں، ان حالات کے پیدا ہونے کی اور اسلام کے بدنام ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نوجوان اور جذبات سے لوگ مغلوب ہو کر ایسا کام کر لیتے ہیں جس کا ہمارا دین تقاضا نہیں کر رہا ہے. اسلام کے نام پر ایسا قدم اٹھاتے ہیں کہ جس کا دین تقاضا نہیں کر رہا ہے، حالانکہ وہ اندر سے ممکن ہے بہت مخلص ہوئے یہ سمجھ رہے ہوں کہ اللہ ہمارے اس عمل سے راضی ہو جائے گا، ہم دین کے لیے بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں، امت کے لیے بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں. دین جذبات اور سینٹیمنٹس اور ایموشنز کو پورا کرنے کا نام نہیں. دین تو اپنے جذبات، اپنے ایموشنز، اپنے سینٹیمنٹس کو مغلوب کر کے اللہ کی مرضی کو پورا کرنے کا نام ہے. اللہ میرا اس وقت کیا چاہتا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. اب ہوتا یہ تھا کہ جب پوری جماعت تیار ہو جاتی تھی تو اسلام چونکہ جذبات سے مغلوب ہو کر بغیر سوچے سمجھے کام کرنے کا نام نہیں ہے. حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ دین کی پہچان ہو اور پہچاننے کے بعد سمجھ, اور اس سمجھ کی روشنی میں بندہ کام کرے, وہ اللہ کے یہاں مقبول ہے. تو ہوتا کیا تھا, ہوتا یہ تھا کہ پوری آرمی تیار ہو کر کے مدینہ منورہ کے باہر پہنچتی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک سپاہی اور سولجر کا معائنہ فرماتے تھے کہ کوئی غلط آدمی تو نہیں جا رہا ہے, ایسا آدمی تو نہیں جا رہا ہے جس کی عمر ابھی بہت کم ہے, ایسا شخص تو نہیں جا رہا ہے جو بیمار ہے, ایسا شخص تو نہیں جا رہا ہے کہ جس کی بیوی گھر اس کی خدمت کی محتاج ہے, ایسا آدمی تو نہیں جا رہا ہے کہ جس کے جانے کی وجہ سے اس کے بچے فقر و فاقہ کے شکار ہو سکتے ہیں, ایسا آدمی تو نہیں جا رہا ہے کہ جس کے ماں باپ گھر میں تڑپ رہے ہیں اور خدمت کے محتاج ہیں. معائنہ خود فرماتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ایک کر کے آتی تھی باری. ایک صحابی رضی اللہ عنہ پورے مسلح ہو کر تیار ہو کر کے آ گئے تھے, جب ان کی باری آئی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہچان لیا کہ یہ تو اکلوتا لڑکا ہے ماں باپ کا اور ماں باپ بوڑھے ہیں, یہ صاحب اگر جہاد میں چلے گئے تو ماں باپ کی خدمت کون کرے گا. پہچان لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ احی والدہ کا, بیٹے یہ بتاؤ کہ تمہارے ماں باپ زندہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ففیہما فجاہد, تم گھر چلے جاؤ تمہارا جہاد یہی. ایک لمحے کے لیے میرے بھائیو سوچو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا دل توڑنے میں کتنی دشواری پیش آئی ہوگی, کتنی دشواری پیش آئی ہوگی کہ یہ جذبات سے کتنا مغلوب ہو کر کے آیا ہے اور شہادت کے شوق اور شہادت کی تمنا میں یہاں پہنچ چکا ہے. ظاہر ہے ماں باپ سے اجازت لے کر کے آیا ہوگا, لیکن آگے نہیں لے کہا کہ صفی جی ماں فجاہی, اس وقت تم گھر چلے جاؤ تمہارا جہاد وہاں. غزوہ بدر کے سلسلے میں نے پہلے عرض کیا کہ بعد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں مدینہ منورہ کی طرف اور بدر کا معرکہ پیش آ رہا ہے, عین اس وقت ابو جہل کے آدمیوں نے گرفتار کر لیا ان صحابہ کو, کہاں جا رہے ہو, محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم, لڑنے کے لیے ان کے ساتھ. ان سے وعدہ لے لیا کہ آپ ہمیں چھوڑ دیجئے, ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فوج میں شامل ہو کر کافروں کے خلاف لڑیں گے نہیں. آگے یہ لوگ غزوہ بدر کے سلسلے میں آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ کتنا اہم معرکہ تھا, اور بدر کی جنگ میں جس نے شرکت کی اس کا مقام تمام صحابہ سے بلند ہو گیا. حضرت جبریل امین بھی اپنے لشکر کو لے کر تشریف لائے اور حضرت جبریل امین نے جنگ بدر کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے بدر کی جنگ میں شرکت کی تھی ان کا کیا مقام ہے صحابہ میں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ سب صحابہ میں افضل ہے. تو حضرت جبریل نے کہا کہ فرشتوں میں بھی یہی حالت ہے کہ جن فرشتوں نے جنگ بدر میں شرکت کی وہ تمام فرشتوں سے افضل ہو گئے. کیسا موقع, تو ایک طرف ان کے دل میں تمنا شہادت, انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت دے دیجیے, ایک طرف 313 دوسری طرف 1000, ایک ایک آدمی کی ضرورت. لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ راستے میں کسی سے ملاقات, کہا جی ہاں ملاقات, کس سے؟ ابو جہل. اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم وعدہ کر کے آئے, جنہوں نے کہا ہم وعدہ کر چکے. کہا پھر ان کے سائٹ پر کھڑے ہو کر کے دیکھو, اندر کی ایموشن فیلنگ سب کچھ اپنی جگہ پر, لیکن دین کی معرفت اور دین کی سمجھ جس کو حاصل ہو جاتی ہے وہ حالات کو نہیں دیکھتا, وہ اللہ کے حکم کو دیکھتا ہے. یہ میرے بھائیو یاد رکھو, حکمت بہت بڑی چیز ہے. پر ہمیں جو کہا گیا کہ ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ, ہم لوگوں کو غلط فہمی یہی ہوتی ہے کہ حکمت کا مطلب یہ ہے کہ پیار محبت سے کسی طرح بھی اسے کھینچ کر لے لو, اس کا نام حکمت ہم نے رکھا ہے. اس میں جھوٹ بولنا پڑے تو جھوٹ بھی بولو,
اس میں دین کے کسی حکم کو توڑنا پڑے تو حکم کو بھی توڑو. یہ نہیں کہ غیر مسلم آپ کے سامنے آئے اور وہ پانچ وقت کی نمازوں کے بارے میں پوچھے تو حکمت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ آپ گلے تلے کر کے اس بات کو اڑا دیں کہ کہیں ہم یہ کہیں گے کہ فجر کی نماز 4 بجے سمر میں پڑھنی پڑتی ہے تو اسلام قبول نہیں کرے گا. نہ کرے تو اس کی وجہ سے دین کی صحیح بات کہنا یہ مسلمان کا فریضہ ہے. اس کے نتیجے میں چاہے کوئی اسلام قبول کرے کوئی ہماری تحریک میں داخل ہو نہ ہو وہ اس کی مرضی کی بات ہے. ہمیں اپنے اصول ضابطے سے کام کرنا ہے اور ہمارا اصول اور ضابطہ کیا ہے؟ ہمارا اپنا نے قرآن اور حدیث میں جو اصول اور ضابطہ بیان کیا گیا ہے حکمت ادور الى سبیل ربک بالحکمہ. حکمت کے ساتھ تم لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ. اور حکمت کا کیا معنی ہے؟ حکمت کا معنی یہ ہے کہ دین کی معرفت, دین کی سمجھ اور اس سمجھ کے مطابق عمل. دین کی سمجھ, من یرید اللہ بھی خیرا یفقہ فی الدین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ اسے بہت زیادہ خیر ملے تو اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں. دین کی صحیح سمجھ کا مل جانا میرے بھائیوں, عجیب بات. دین کی صحیح سمجھ کہ صحیح کام کس وقت کیا کرنا ہے, اور یہ اللہ سے مانگا بھی کرو گے, یہ اللہ ہمیں فقیہ بھی بنا دیجئے, ہمیں حکیم بھی بنا دیجئے, ہمیں سمجھ بھی عطا کیجئے اور ہمیں حکمت بھی عطا کیجئے. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, تمہیں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ فقیہ کس کو کہتے ہیں؟ فقیہ اور حکیم ایک ہی چیز ہے. فقیہ کس کو کہتے ہیں؟ البصیر بامر دین, جس کو اپنے دین کے ہر ہر معاملے کی پوری بصیرت ہو, پوری بصیرت. اور والزاہد فی الدنیا, دنیا سے اسے بے رغبتی ہو. والراغب فی الاخرہ, اور آخرت کی اس کو رغبت ہو. والمقاوم علی دینہ, اور وہ دین پر برابر جم کر رہتا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تجیتکم بالحکمت, میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں. کیا معنی حکمت کا؟ کہ دین کی سمجھ, دین کی پہچان, اور میری زندگی بھی اس کے مطابق ہوگی. میری حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ میں تمہارے پاس پکی بات لے کر آیا ہوں. اور پکی بات کا کیا مطلب؟ کہ جس کو دین کی پہچان, دین کی سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق مل جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود پکا ہو جاتا ہے, اس میں کسی قسم کا نقص نہیں رہتا. اس لیے حضرت نے ترجمہ کیا کہ میں پکی بات لے کر آیا ہوں, ایسی بات لے کر آیا ہوں جس میں ذرہ برابر کمی نہیں ہے. اور میں یہ باتیں اس لیے تمہارے پاس لے کر آیا ہوں کہ تاکہ تمہارے عقائد درست ہو جائیں, اور عقائد درست ہو جائیں تمہاری زندگی اچھی ہو جائے. اور اس لیے بھی یہ حکمت کی بات اور پکی بات لے کر آیا ہوں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے دین کے احکام کے بارے میں تمہارے آپس میں جو اختلافات ہو گئے ہیں ان اختلافات کو میں دور کروں. کہ دیکھو موسیٰ بھی اللہ کی طرف سے حکم لے کر آئے تھے, اور اس حکم میں تمہارے جو اختلافات ہو گئے ہیں ان کو دور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ میں بھی اللہ کی طرف سے حکم لے کر آیا ہوں. تب اللہ ہی سے پوچھتے ہیں کہ صحیح بات کون سی ہے. ولی ابینا لکم, اور تاکہ میں تمہارے لیے بیان کروں بعض الذی تختلفون فی, ان بعض امور کو جن میں تم اختلاف کرتے ہو. لہذا فتقوا اللہ, تم اللہ سے ڈرو. جب میں اللہ کی طرف سے بات لے کر, فتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. واتیون, اور میرا کہنا مانو. ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوه, اللہ ہی تمہارا رب ہے اور میرا رب ہے, اسی کی تم عبادت کرو. ہذا صراط مستقیم, ہی سیدھا راستہ ہے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت ہے. لیکن ہوا کیا, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم بنو اسرائیل میں جب یہ دعوت کا کام شروع کیا تو بجائے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو ماننے کے فاختلف الاحزاب من بینہم, مختلف فرقوں نے آپس میں اختلاف کیا. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں تو اختلاف تھا ہی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ان کی امت میں اختلاف ہوتا رہا ہوتا رہا ہوتا رہا, یہاں تک کہ ان کی قوم 71 فرقوں میں بٹ گئی. پھر آئے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کی, تو ایک جماعت تو مخالف ہی رہی, اور انہوں نے تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کی سازش تک کی, اور جو لوگ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئے، جو عیسائی ہو گئے نصرانی ہو گئے ان کا حال یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ان میں بھی اختلافات شروع ہو گئے. کوئی کہنے لگا کہ یہ اللہ کے نبی تھے، کوئی کہنے لگا کہ یہ اللہ کے بیٹے تھے، کوئی کہنے لگا کہ یہ خود اللہ تھے. اور ان اختلافات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنو اسرائیل تو 71 فرقوں میں بٹی تھی، لیکن عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم 72 فرقوں میں بٹ گئی، 72 فرقوں میں. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی امت سے کہ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ، کہ تم سے پہلے یہود اور نصارہ جن راستوں پر چلے تھے برابر ان راستوں پر چلو گے، برابر ان کی نقل کرو گے. تم جیسے دین میں اختلافات انہوں نے کیے تھے تم بھی کرو گے، تحریف کرو گے. الفاظ تو اللہ محفوظ رکھے گا لیکن اس کے معنی میں تم تحریف کرو گے. یہاں تک کہ اگر ان میں سے کسی نے اپنی ماں سے علل اعلان زنا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی ایسے افراد پیدا ہوں گے جو اپنی ماں سے علل اعلان زنا کریں گے. جو انہوں نے جتنی برائیاں ان میں تھی دونوں قوموں میں، وہ سب میری امت میں ہوگی. اور میری امت ایک قدم آگے بڑھ کر 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی. پہلے تو 71 تھے، پھر 72، میری امت 73 فرقوں میں. اور ان 73 فرقوں میں سے صرف ایک جماعت جنت میں جائے گی. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو بہت فکر تھی دین کی، اور اللہ ان کی قبروں پر خوب رحمتیں نازل فرمائے کہ انہوں نے ایسے ایسے سوالات کیے جن سے ہمیں بہت فائدہ ہوا. انہوں نے فوراً پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان 73 فرقوں میں سے یہ ایک فرقہ جو جنت میں جانے والا ہے اس کی ذرا نشاندہی فرما دیجیے تاکہ ہمیں پتا چل جائے کہ وہ کون فرقہ ہے، تاکہ ہم بھی اس طرح کی زندگی گزارے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، میری اور میرے صحابہ کی زندگیوں کو دیکھ کر اس کے مطابق جو زندگی گزارے گا وہ جنت میں جائے گا. یہ دیکھا جائے کہ میری زندگی کیسی تھی اور یہ دیکھا جائے کہ میرے صحابہ کی زندگی کیسی تھی. جو اس کو دیکھ کر، اور میرے بھائی دنیا کی چکمک اور دنیا کی گلیٹر اور رنگ ریلیوں کو مت دیکھو کہ دنیا کس رخ پہ جا رہی ہے. کوئی ماڈرن ہونا ہو تو ہوتا رہے، کوئی عیاشیوں میں پڑھنا چاہے تو پڑھتا رہے، کوئی بنگلے بنانا چاہے تو بناتا رہے. ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے کہ کس مسلک پر، کس منہج پر اور کس طریقے پر چلنے سے مجھے جنت حاصل ہوگی. اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے، ما انا علیہ و اصحابی، اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جس راستے پر تھے اس راستے پر ہمیں چلنا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اوپر والوں کو جوڑنے کے لیے ہم نے بھیجا تھا، لیکن ہوا یہ کہ ان کی کنت بھی فخت رف الحضاب من بین ہی. تو اللہ فرماتے کہ فویر للذین ظلموا من عذاب یوم علیم، ہلاکت ہے ان ظالموں کے لیے، ہلاکت ہے ان ظالموں کے لیے جو صحیح دین سے ہٹے، کوئی ادھر گیا کوئی ادھر گیا کوئی ادھر گیا، فرقے بٹتے گئے، ہلاکت ہے ان ظالموں کے لیے. من عذاب یوم علیم، دردناک عذاب سے، قیامت کے دن کے دردناک عذاب سے، دردناک دن کے عذاب سے. تو یہاں اللہ جل جلالہ عام منوا لوگوں نے وضاحت کے ساتھ بتلایا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی دنیا میں توحید کا پیغام لے کر آئے تھے، لیکن اتنی وضاحت کے ساتھ پورا قرآن ان کے سامنے تلاوت کیا جا رہا ہے مشرکین مکہ کے سامنے، پھر بھی یہ لوگ آپ کی بات کی طرف دھیان نہیں دیتے، غلط غلط پروپاگنڈا کرتے ہیں. تو حلی انظرون الا الساعۃ ان تأتیہم بغتۃ وہم لا یشعرون، یہ لوگ انتظار نہیں کر رہے ہیں مگر اس بات کا کہ ان کے پاس اچانک ہی ان کی موت یا قیامت آ جائے اور اس حال میں آ جائے کہ انہیں پتہ بھی نہ. کہتے ہیں اب تو یہ ان کا کوئی علاج نہیں، یہ انتظار کر رہے ہیں یا تو ساعت صغرا کا یعنی موت کا، یا ساعت کبرا کا یعنی قیامت کا. ان کے سامنے سب چیزیں آ گئی ہیں، یہ سب کچھ سمجھ بھی رہے ہیں، سب ان کو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن یہ قبول کرنے والے نہیں ہیں. اس لیے کہ اللہ جل جلالہ وعام نوالہ کی طرف سے ہدایت ان کے مقدر میں ان کی شرارتوں کی وجہ سے نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو یہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.